السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو کہ ای میلز کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو کہ آج کی اس نشست میں جاوید صاحب سے متفرق سوالات پوچھیں گے. میرے سامنے آپ کے جو سوالات موجود ہیں ان میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ میں جاوید صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. جاوید صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اب الیکشن ہو چکے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کی پارٹی پوزیشنز بھی واضح ہو گئی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اپنے 5 سال پورے کرنے میں اور اپنے منشور پر عمل کرنے میں کیا دشواریاں پیش آ سکتی ہیں اور کس حد تک کامیابی کے امکانات ہوں گے؟
بہت دشواریاں پیش آئیں گی. دیکھیے، جو اس وقت سیاسی بساط بچھائی گئی ہے وہ سادہ نہیں ہے، اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. بجائے خود انتخاب کے پورے عمل پر بہت سے سوالات لوگوں نے اٹھا دیے. جو جماعتیں انتخاب میں شکست کھا گئی ہیں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحیح یا غلط، ظاہر ہے یہ میرا منصب نہیں کہ میں اس پر کوئی تبصرہ کروں، لیکن صورتحال اس وقت یہی ہے. ٹھیک، پارلیمنٹ میں جو صورت بن رہی ہے وہ ایسی واضح، ایسے قطعی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کھڑے ہو کے کوئی بڑی بات کر سکیں. یہ جو آزاد امیدوار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کی وفاداریاں کس نوعیت کی ہوتی ہیں، یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیسے ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے ملک میں اس حقیقت کا بھی اعتراف کر لینا چاہیے کہ حکومت اصلاً جن لوگوں کے پاس ہے وہ بدقسمتی سے جواب دہی کے مقام پر نہیں ہے.
صحیح.
تو یہ جتنا پس منظر ہے اس وقت سیاسی لحاظ سے، اس میں آپ اگر جمع تفریق کریں تو کسی مستحکم صورتحال کی پیشین گوئی نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے.
مستحکم صورتحال کیا ہوتی ہے؟ مستحکم صورتحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اقتدار ہے وہ اقتدار ان کا اپنا ہے. اس اقتدار کے پیچھے ایک منظم سیاسی طاقت ہے، یعنی سیاسی پارٹیاں ہیں جو اصل میں قوت فراہم کرتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ پس پردہ قوتیں بہت طاقتور ہیں، مقابل میں جس چیز کو پیدا ہونا تھا سیاسی جماعتیں وہ انتہائی کمزور بھی ہیں.
صحیح.
اور یہ صورتحال کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم اس پہ تبصرہ کریں،
عموم سبھی کے ساتھ،
ہر جماعت کے ساتھ. یعنی جس کو آپ سیاسی عمل کہتے ہیں وہ جیسے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، آپ کوئی اور ماڈل لے آئیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ جمہوری ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں نیچے تک منظم ہوں. سیاسی جماعتوں میں بجائے خود جمہوری اقدار کا لحاظ کیا جاتا ہو، وہ جمہوری طریقے سے اپنی قیادت نیچے سے اوپر تک منتخب کر سکتی ہوں. آپ نے دیکھا ہے امریکہ میں، برطانیہ میں پارٹیاں کیسے کام کرتی ہیں، بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سے ہزار گنا بہتر طریقے پر ملیشیا میں پارٹیاں کام کرتی ہیں. ان کے انتخابات بالکل اور طریقے سے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ان کے کنونشن اور طریقے سے ہوتے ہیں، ان کی قیادت کا انتخاب بالکل اور طریقے سے ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں نہ تو سیاسی عمل اس طریقے سے منظم ہو سکا ہے، نہ سیاسی جماعتیں اس طرح منظم ہیں، اور نہ پس پردہ قوتوں نے اپنا دامن کھینچا ہے.
تو آپ اگلے 5 سال غیر مستحکم دیکھ رہے ہیں
ہمارے ملک میں؟ اگلے 5 سال کیا، پچھلے 70 سال ایسے ہی. تو 70 سال میں اگلے 5 سال کیا تبدیلی پیدا کر دیں گے؟ یعنی سارے تاریخی عوامل وہی ہیں. اب آپ یہ فرمائیں گے کہ معجزے بھی ہو جایا کرتے ہیں، تو میں چونکہ معجزوں پر ایمان رکھتا ہوں تو اس لیے آپ سے اتفاق کر لوں. لیکن اگر آپ سیاسی تجزیہ کر کے دیکھیں تو کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے کوئی روشنی پیدا کرتی. تو
آپ کی نظر میں کوئی بھی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جس سے کہ کوئی ہوپ پیدا ہو رہی ہو، کوئی امید پیدا ہو رہی ہو، کوئی بھی نہیں؟
میں تو خیر ہمیشہ پر امید رہنے والے لوگوں میں سے ہوں. یعنی سخت نا امیدی کی صورتحال میں بھی بہت سے مثبت پہلو دیکھے جا سکتے ہیں. مثلا میں اس کو ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک سیاسی جماعت ذرا مختلف طریقے سے وجود پذیر ہو گئی.
ٹھیک.
یعنی باقی چیزوں کو چھوڑ، ذرا مختلف طریقے.
ٹھیک.
اچھا، کچھ سیاسی عمل کسی نہ کسی سطح پر اس میں ہو گیا ہے.
ٹھیک ہے.
ابھی اس میں ایسے کوئی آثار نہیں ہیں کہ قیادت موروثی ہو جائے گی. تو یہ مثبت پہلو بھی ہیں جن کا میں بھی ذکر کر سکتا ہوں، آپ بھی ذکر کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو سوال آپ نے کیا تھا وہ یہ نہیں تھا، وہ سوال یہ تھا کیا ہم ایک مستحکم سیاسی حکومت دیکھ رہے ہیں؟ اس کے عوامل موجود نہیں ہیں.
ٹھیک.
یعنی میں نے وہی عرض کیا، کوئی معجزہ ہو جائے یہ الگ چیز، ورنہ نہ اس کے عوامل خود اس سیاسی قوت کے اندر موجود ہیں، نہ پارلیمنٹ میں بحثیت
زمینی حقائق نہیں ہے ایسے
نہ وہ انتخابی عمل میں موجود ہیں نہ اس کے پس منظر میں کار فرما قوتوں کے یہاں موجود ہیں. اور جو اس وقت ہمارے یہاں منظر نامہ بنا ہوا ہے اس میں اور جو ابتدا کا منظر نامہ ہے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوا. یعنی ہمارا سفر صراط مستقیم میں نہیں ہے. سفر آپ کا, میرے جلیل القدر استاد نے ایک بڑا غیر معمولی جملہ ایک مرتبہ لکھا کہ آدمی کے غلط سمت میں دوڑنے سے بہتر ہے وہ صحیح سمت میں منہ کر کے کھڑا رہے. صحیح سمت میں آپ منہ کر کے کھڑے ہی رہے, ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. ہمارا سفر دائرے کا سفر ہے, یعنی ہم ایک چیز کو بناتے ہیں اس کے بعد اسی کو توڑنے کا عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں آمریت بھی اگر کسی قاعدے سے آئے تو نتائج دے دیتی ہے. آمریت بھی آئے, آمریت بادشاہت, اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میرے کیا خیالات ہیں, لیکن اس سے بھی قوموں کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے اگر وہ سیاسی استحکام پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے.
ٹھیک,
یعنی کوئی ایک نظم تو ہونا چاہیے نا جس کے اندر سے نتائج نکلتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ دائرے کا سفر ہے, یہ اسی طرح جاری ہے. لیکن ہم سب لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ کوئی انتشار پیدا نہ ہو, یعنی اضطراب کی کیفیت جتنی کم کی جا سکے کی جائے. جو لوگ بھی اقتدار سنبھالیں ان کو کام کرنے کے مواقع ملیں. ہمارے ہاں کوئی نظم تو کم سے کم چلے.
ٹھیک,
چلیے پانچ سال چار سال جتنا موقع دیا گیا ہے اس میں معلوم ہو کہ کوئی حکمران, وہ کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے, وہ کوئی منشور لے کے آیا ہے, اس کا کوئی مقصد ہے, اس نے اس کو پورا کرنا ہے. پانچ سال کے بعد ہم آزاد فضا میں تقابل کر کے دیکھ سکیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اصل میں ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں یہ عرض کیا ہے کہ پاکستان کی تعمیر میں دو خرابیاں مضمر ہو گئی ہیں. تعمیر میں, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے
مینوفیکچرنگ فالٹ جو ہوتا ہے,
تو وہ دو خرابیاں مضمر ہو گئی ہوئی ہیں, ایک سول ملٹری کشمکش اور ایک قومی اور مذہبی ریاست کی کشمکش. آپ یہ دیکھیے اس میں ہماری پوری قیادت فیصلہ کن جگہ پر کبھی کھڑی نہیں ہو سکی, کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکی. ہم ایک قدم ادھر بڑھاتے ہیں اور دوسرا ادھر بڑھاتے ہیں, تو یہ ایک متوازی عمل ہے جو چل رہا ہے. جب تک ہمارے ہاں ایسی قیادت پیدا نہیں ہوگی کہ جو اس معاملے میں ایک واضح ایک فیصلہ کن بات کہہ کے قوم کا مینڈیٹ لے سکے, کوئی امکان نہیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ جب سیاستدانوں کے خلاف اقدامات کرتے ہیں تو آپ کرپشن کو موضوع بناتے ہیں. کرپشن بہت بری چیز ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے احتساب کے ادارے بھی ضرور ہونے چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قوموں کو نقصان کرپشن اتنا نہیں پہنچاتی جتنا عدم استحکام پہنچاتا ہے. عدم استحکام کیا کرتا ہے, وہ اصل میں اعتماد ختم کر دیتا ہے, ہیجان کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. ہیجان اور اضطراب کی کیفیت سرمایہ کو ایسے ہی بگا دیتی ہے جیسے آپ ایک فائر کر دیں
اور پرندے اڑ جائیں. ٹھیک,
اور جب یہ عمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نہ معیشت قائم رہتی ہے نہ سیاست قائم رہتی ہے. اور دونوں چیزوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کو خراب کر دیں گے تو دوسری اس کے نتیجے میں متاثر ہوگی, اس کو خراب کریں گے تو یہ اس کے نتیجے میں متاثر ہو جائے گی. تو ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں سیاسی استحکام پیدا ہو جائے. مجھ سے پچھلی دفعہ بہت سے دانشوروں نے ایک مجلس میں پوچھا تھا کہ ملیشیا کی ترقی کا راز کیا ہے, تو میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے مہاتیر محمد صاحب کے اوپر بہت سے الزامات. وہاں کی اپوزیشن ایسی ایسی داستانیں آپ کو سناتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں سن کے. موجودہ حکمران کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا الزامات تھے
جی,
اور ان کے خلاف کیا مہم چلی. لیکن سیاسی استحکام واحد چیز ہے کہ جس میں معاملات کو اس طرح بگڑنے نہیں دیا.
ٹھیک,
یعنی اس کے نتیجے میں آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, کچھ پروجیکٹس مکمل ہوتے ہیں. یعنی کوئی ایک ماڈل ہوتا ہے نا. دیکھیے ایک سرمایہ دارانہ معیشت کا ماڈل ہے, ترکی نے وہی اختیار کیا, ملیشیا نے وہی اختیار کیا. آپ اس کو اختیار کریں, اس کے تقاضے پورے کریں تو اس سے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں, کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کچھ نتائج نکلتے ہیں. یہ جو ہوش پوش طریقہ ہے, یعنی آپ ایک قدم ادھر بڑھاتے ہیں ایک ادھر بڑھاتے ہیں, سرے سے کوئی ہے ہی نہیں چیز, اور پھر اس کے بعد باغ آپ کے ہاتھ میں نہیں.
ٹھیک ہے,
باغ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کی ترجیحات بالکل مختلف رہتی ہیں. یہ بدقسمتی ہے اس ملک.
جی ڈاکٹر صاحب.
سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے مذہبی پیشوا اور علماء اور خطیب حضرات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ فلاں عمل کریں گے تو آپ کو اتنے لاکھ نیکیاں مل جائیں گی, اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اتنے تعداد ان نیکیوں کی ہو جائے گی. جس طرح کسی ادارے میں داخلے کے لیے ہمیں ایک استحقاق ہوتا ہے میرٹ کا، تو اس پہ ہم پورا اترتے ہیں تو اس میں داخل ہو جاتے ہیں، تو جنت میں داخلے کے لیے کیا انہوں نے کوئی اس کا حساب کتاب کر کے رکھا ہے کہ آپ اتنی اکٹھی کر لیں تو پھر آپ کو داخلہ مل جائے گا، یا کہ صرف ایک ترغیب دینے کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
دیکھیے، میرا ذوق یہ ہے کہ جنت اور دوزخ، آخرت، آخرت کی کامیابی، آخرت کی ناکامی، یہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے. یعنی قرآن مجید کے ہاں یہ مسئلہ ضمناً زیر بحث نہیں آیا، یہ کوئی قوانین میں سے کوئی ایک قانون نہیں ہے کسی دو آیتوں میں بیان ہو گیا ہو. یہ پورے قرآن مجید کی حیثیت یہ ہے کہ وہ سرگزشت انذار ہے، یعنی ایک پیغمبر، خدا کا آخری پیغمبر، وہ زمین پر کھڑے ہو کر آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں ختم ہو جانا ہے، اور اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ کامیابی کیسے ملے گی. قرآن کا اصل موضوع یہی ہے. پیغمبروں کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یعنی پیغمبروں کا تعارف ہی یہ ہے کہ وہ بشیر و نذیر ہوتے ہیں، بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی، جنت کی، اس سے ملاقات کی بشارت دیتے ہیں، اور انذار کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ کہیں تمہیں وہاں جہنم سے سابقہ پیش نہ آ جائے، اللہ کی ناراضی سے سابقہ پیش نہ آ جائے. یہ جب بنیادی موضوع ہے تو ترغیب ترہیب کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب ہی پڑھ کے سنانی چاہیے ہر حال میں. اس میں قصے، کہانیاں، روایتیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. میں پھر گزارش کر دوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جن میں ان چیزوں کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید خود مکفی ہے، یعنی وہ اترا ہی اس لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، ترغیب کے لیے حکم دے دیا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو توجہ دلائیے جو اللہ کے ہاں پیشی سے اندیشہ رکھتے ہیں. تو ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس کے ذریعے اوہیہ الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہی ومن خلق، یہ قرآن مجھ پر اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں اور ان کو بھی جنہیں یہ پہنچے. تو یہ بہی جو ہے، یعنی یہ قرآن، ذکر بالقرآن، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہماری اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ نقصان اس میں لوگوں کے مذہبی تصورات کو قصاص اور مذکرین نے پہنچایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قصے، کہانیاں اور اس طرح کی روایتیں وہ بالعموم سناتے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے، اتنے لاکھ نیکیاں اور اتنے لاکھ برائیاں، اس طرح کی تمام روایات کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ اگر یہ بات بھی کسی روایت میں بیان ہوئی ہو اس طرح کی، تو یہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ روایت موضوع ہے، گڑی ہوئی. یعنی انہوں نے اس کو معیار بنا دیا ہے اس چیز کا. تو اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سنائیے، اللہ کی کتاب پڑھیے، اللہ کی کتاب ان کے سامنے رکھیے. دعوت کے لیے کوئی مجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو نہ کسی اور کو، اس کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی علماء کا کام یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی کتاب کی تذکیر سے متوجہ ہو جائیں، دیکھیے آپ قرآن سنائیں گے، قرآن لوگوں کو دیں گے، قرآن پڑھنے کے لیے کہیں گے، قرآن اپنی دعوت پیش کرے گا، کچھ لوگ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. ماننے والوں کی تعلیم کا، تربیت کا اہتمام کرنا علماء کا اصل کام یہ ہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر تذکیر، دعوت، اس کے لیے کہانی اور قصوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اس کے لیے میں گزارش کروں گا کبھی موقع ملے تو ابن جوزی کی کتابیں پڑھ لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے زمانے تک کیا ہو گیا تھا، اور اگر ان کے بعد کی چیزوں پر تبصرہ کیا جائے تو شاید اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال سامنے آ جائے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی. اور کوئی آپ کا سوال ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی جو سیاست ہے اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ پس پردہ قوتیں کار فرما ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں یا سیاست دان ہیں، ان کی اخلاقی ساخت کا جو قحط ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے غلام بکتے تھے یا بازار بک رہے ہیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اصولوں کے لیے اپنے فائدے قربان کیے جاتے تھے، اب فائدے کے حصول کے لیے اصول قربان ہو رہے ہیں. تو کیا یہ جو پولیٹیکل یا پاور سٹرکچر ہے، اس میں ایک ہی پرنسپل ہے، پرنسپل آف یونٹی، یہی کار فرما؟
نہیں، بہت پستی ہے. دیکھیے بات یہ ہے، لیکن اس کا ذمہ دار بھی کون ہے؟ یعنی اگر آپ سیاست کو، ایک سیاست ایک عمل ہے، اس کو آپ آزادی سے چلنے دیں گے کسی راستے کے اوپر، تو یہ اپنی لیڈرشپ خود پیدا کرے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یعنی اگر آپ پیچھے جائیں تو ہم تو بالکل ایک اس لحاظ سے جدید سیاست کے لحاظ سے ایک نوزائیدہ امت تھے، نوزائیدہ قوم تھے بر صغیر میں، ہمارے ہاں بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا ہوئے. آپ بر صغیر کی تاریخ پڑھیں، قیام پاکستان سے پہلے آپ کانگریس کا جائزہ لیں، آپ مسلم لیگ کا جائزہ لیں، مسلم تو بہت بعد میں وجود میں آئی یا اس طرح فعال ہوئی، پہلے مرحلے میں اس کا اسٹرکچر بالکل مختلف تھا، لیکن کانگریس ہی کا آپ مطالعہ کر لیں، خود قائد اعظم کانگریس ہی کا حصہ تھے، تو بڑی غیر معمولی لیڈرشپ پیدا ہوئی، بہت اچھے سیاسی کارکن پیدا ہوئے. یہ ہوا آپ اس سیاسی عمل کو اپنے طریقے پر کام کرنے دیں تو یہ تطہیر بھی کرے گا اور نئی سیاسی قیادت بھی پیدا کرے گا. جب آپ مداخلت کر کے اپنے طریقے کی قیادت پیدا کرنا چاہیں گے یا اس کو لانا چاہیں گے تو اصل میں یہ سارا کا سارا عمل ہی کسی صحیح بنیاد پر استوار نہیں رہے گا. پرابلم یہاں ہے، یعنی قیادت کیسے پیدا ہونی چاہیے. اس وقت کی ساری قیادت پر اگر آپ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو کیا یہ کسی متعین سیاسی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے؟ یعنی کیا ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں بہت اچھا بلدیاتی نظام ہے، وہاں لوگ سیاست میں آئے ہیں، عام لوگ، متوسط طبقے کے لوگ، انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، وہاں سے آہستہ آہستہ اوپر اٹھ کے پارٹیوں میں انہوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے، صوبے بہت چھوٹے رہے ہیں، ان کے اندر قیادت ایک نرسری کے انداز میں آگے بڑھی ہے، وہاں سے ہمیں قومی قیادت ملی ہے. کیا ایسا ہوا ہے؟ جو قیادت جس طریقے سے پیدا کی جاتی ہے اس میں ایسے ہی لوگ پیدا ہو سکتے.
اچھا جاوید صاحب، ایک سوال یہ ہے، ان کا کوشچن ہے کہ جس طرح سے روزے کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ نہیں رکھ پاتا تو وہ فدیہ دے گا روزے کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فقہا کے ہاں ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ جس شخص کے ذمے کچھ نمازیں رہ گئی ہوں اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہو تو اس کے جو ورثہ ہیں وہ اس کی نمازوں کا بھی فدیہ یا کفارہ دے دیں، تو کیا یہ بات درست ہے آپ کی نظر میں؟
نہیں، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کسی چیز کے فدیے، کسی چیز کے کفارے کے لیے. میں یا آپ کو اجتہاد نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کا پیغمبر ہی مقرر کرتا ہے. انہوں نے اگر مقرر کیا ہے تو ہو جائے گا، جیسے کہ روزے کے بارے میں بتا دیا
قرآن میں
کہ فلاں فلاں صورتیں ہیں جن میں آپ فدیہ دے سکتے ہیں. نماز کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور نماز کے معاملے میں یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ نماز تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، لیٹے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس میں کیا چیز ہے جو.
تو فقہا اس رائے پہ پہنچے تو ان کی دلیل کیا ہے، وہ کس بنیاد پر؟
یہ وہ ایک بڑی دوسری بحث ہے. ہمارے ہاں جو ہماری فقہ ہے اس میں ایک حصہ وہ ہے، اور بہت تھوڑا حصہ ہے جس میں مذہب کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. مذہب کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ مطلب ہے قرآن کی کوئی آیت بنیاد ہے، کوئی حدیث بنیاد ہے، آثار صحابہ میں کوئی چیز بنیاد ہے. ایک دائرہ وہ ہوتا ہے. ایک دائرہ وہ ہے جس میں مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سد ذریعہ کے اصول پر،
ٹھیک،
یا جلب منفعت کے اصول پر، یا بعض مقاصد کے اصول کے اوپر وہ خود قانون سازی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اچھا، بعض ضرورتیں ایسی ہیں کہ جن میں معاملات کی حد تک اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن عبادات کے معاملے میں یہ جب بھی کی جائے گی تو اس سے اختلافی کیا جائے گا. عبادات کے معاملے میں میرا ذوق یہ ہے کہ وہ سر تسر منحصر رہنا چاہیے پیغمبر کی ہدایت کے اوپر. جو حدود مقرر کر دیے گئے ہیں، جو بات کہہ دی گئی ہے، بس ہم کو وہ سمجھ نہیں ہے اس کے مطابق، کیونکہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ سے میرے باطنی تعلق کا کیسے ظہور ہونا ہے، اور مجھے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے، اس کے جاننے کے لیے میرے پاس کوئی عقلی ذریعہ موجود نہیں ہے. تو اس میں سوائے پیغمبر کی ہدایت کے میں کسی اور جانب رجوع کر نہیں سکتا.
ٹھیک.
اس وجہ سے میں جلیل القدر فقہا کے اس نقطہ نظر کو بالکل درست سمجھتا ہوں کہ تعبدی امور میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں.
ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک سوال یہ ہے جاوید صاحب کہ اسلام میں پائریسی یا انٹلیکچل پراپرٹی رائٹ کا کیا تصور ہے؟
یہی اس زمانے کی چیز نہیں ہے، دور حاضر میں یہ چیز پیدا ہوئی، یعنی اس وقت تو اس کا کوئی لوگوں کو احساس نہیں تھا. تو دور حاضر میں آپ نے اس کو ایک مال کی حیثیت دی ہے بین الاقوامی قانون میں. اسلام نے ایک سادہ اصول قائم کر دیا، اور وہ یہ کہ دنیا میں یہ چیزیں عرف کی بنیاد پر طے ہو جائیں گی، اگر ان میں کوئی چیز خلاف شریعت نہیں ہے تو ان کا احترام بھی کیا جائے گا، انہیں مانا بھی جائے گا. یعنی معروف یا عرف ہمارے ہاں اپنی جگہ ایک بنیاد ہے، اس لیے دنیا اس پر چلتی ہے. ہماری شریعت کے احکام بہت محدود اور بڑے متعین ہیں، اور ان محدود اور متعین احکام کے دائرے میں ہم اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ہدایت کی گئی ہے. مثلا دیکھیے مہر کے بارے میں معروف کی پابندی کرو, دیت کے معاملے میں معروف کی پابندی کرو, اسی طرح نان و نفقہ کے معاملے میں عرف کی معروف کی پابندی کرو, ایک عمومی ہدایت بھی یہ کی گئی. تو دنیا میں جو چیزیں دستور کے طور پر وجود میں آتی ہیں, جیسے میں نے قومی ریاست کی بحث میں کہا تھا کہ یہ دنیا نے بین الاقوامی قانون نے اس کو وجود بخش دیا ہے, اب ہمیں دیکھنا کیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اندر رہنا ناجائز ہو گیا ہے یا جائز ہے. اسلام کے مطالبات کیا ہیں, نفی کرتا ہے, قبول کرتا ہے, گوارا کرتا ہے, بعض اوقات غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں موجودہ قومی ریاستوں کی یہ پابندی کہ آپ اس ریاست میں داخل نہیں ہو سکتے ہماری اجازت کے بغیر بے بنیاد سمجھتا ہوں. میرے نزدیک نقل مکانی کا حق خدا کا دیا ہوا حق ہے, یعنی آپ کو حق ہونا چاہیے کہ آپ سامان اٹھائیں اور اٹھا کر دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں. کیا بنیاد ہے اس کی کہ کچھ لوگ 200 سال پہلے آسٹریلیا میں گئے اور جا کر انہوں نے اس کو آباد کیا اور اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری مرضی کے باہر نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ کس کی مرضی کے ساتھ گئے تھے؟ کیا وہاں کے مقامی باشندوں نے اجازت دی تھی ان کو؟ تو کوئی عقلی اخلاقی بنیاد اس کی موجود نہیں ہے. لیکن ایک چیز جب وجود میں آ گئی ہے قومی ریاستوں کی صورت میں, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے, نفی کرنی ہے یا جو چیزیں ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہیں ان کو ہدف بنا کے ان کو درست کرنا ہے. تو بس ہمارا کام یہ ہونا چاہیے. تو میرے نزدیک اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ دنیا کے عرف نے اس کو مان لیا ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ماننا چاہیے. اب اس کے حدود قیود کیا معین کیے گئے ہیں, کتنے سال کے لیے ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, وہ اس کی تفصیلات ہیں. ان میں کوئی آدمی ایک رائے دے سکتا ہے, کوئی دوسرا رائے.
ہمیشہ اپنے نکاح اور طلاق کے معاملات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے, اور وہیں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ ایک نکاح میں طلاق کا حق 3 مرتبہ حاصل ہوتا ہے, اور جب 3 ماہ پہلی طلاق کے بعد گزر جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ الگ ہو جائیں گے. یہاں پہ یہ پوچھنا ہے کہ وہ اگر اس موقع پہ الگ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کہا کہ وہ جہاں چاہیں شادی کر سکتے ہیں, وہ آپس میں بھی شادی کر سکتے ہیں؟
جی بالکل, آپس میں اگلے دن شادی کر سکتے ہیں, کوئی معنی.
اور اس کے لیے باقاعدہ نکاح منعقد کیا جائے گا؟
ایسا ہی ہوگا, یعنی دونوں آزاد ہو گئے جی, اب وہ اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر لیں, آپس میں کر لیں. مرد بھی آزاد ہے, مرد تو خیر پہلے بھی آزاد ہی ہوتا ہے, تو عورت بھی آزاد ہو گئی, وہ جہاں چاہے نکاح کرے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی لیے نکاح اور طلاق کے معاملے میں بڑا ہی حکیمانہ ضابطہ بنایا گیا, لیکن ہم کریں کیا؟ یعنی مجھے بہت دفعہ اس سے سابقہ پڑا ہے کہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ مجھے طلاق دینی. اچھا, ایک تو وہ صورت ہے نا بالکل جہالت کی کہ آپ نے اشتعال کے عالم میں اٹھ کے 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق بلکہ 1000 کہہ دیا, ایک وہ ہے. نہیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ بڑی سنجیدگی سے آدمی نے فیصلہ کر لیا, اب وہ گیا ہے کسی وسیقہ نویس کے پاس, کسی نکاح رجسٹرار کے پاس, کسی وکیل کے پاس. سب کی مثالیں 50 سال کی پبلک لائف میں میرے پاس دسیوں موجود ہیں, اور اس نے جا کے ان سے کہا کہ جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں شریعت دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, فیصلہ میں نے کر لیا ہے. اچھا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو اگر اتنا شعور بھی تھا کہ اس نے کہا جی میں ایک ہی طلاق دینا چاہتا ہوں, جواب میں تینوں نے, وسیقہ نویس, نکاح رجسٹرار اور وکیل, تینوں کیا کہہ رہے ہیں کہ طلاق تو 3 دفعہ لکھنے سے ہوتی, اس جہالت کا کیا علاج ہے؟ یعنی آپ یہ بتائیے مجھے کہ بجائے اس کے کہ ایجوکیٹ کیا جائے, میں جب اسلامی نظریاتی کونسل میں تھا تو ہم نے اس موقع کے اوپر پہلی طلاق, دوسری طلاق اور تیسری طلاق کے لیے اسی طرح ایک فارم ڈیولپ کیا جیسے آپ کا نکاح نامہ ہے, اور یہ تجویز پیش کی کہ نکاح رجسٹراری کے پاس یہ بھی رکھوا دی. یعنی جس طرح آہستہ آہستہ اب یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ نکاح رجسٹرار کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے, حالانکہ ہو جاتا ہے, یعنی خود قانون کی روح سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن لوگ عادی ہو گئے اس کے کہ انہوں نے جانا ہے, نکاح رجسٹرار کو بلانا ہے, نکاح نامہ پر کرنا ہے, یہ ہو گیا نا. تو ایسا ہی معاملہ طلاق کے ضمن میں بھی ہو جائے گا. یعنی لوگوں کو ایک طلاق دینی ہوگی, وہاں جائیں گے, پہلا سوال ہی وہ یہ کرے گا کہ بھائی پہلی بار طلاق دے رہے ہو, تو وہ پہلا فارم ہی وہی دے گا آپ کو جس میں پہلی طلاق دینے کا ہوگا. یہ غلطی ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا, بعد میں بھی کچھ نہیں ہوا, سب ہم نے مرتب کر دیا. وہ موجود آپ ریکارڈ میں نکلوائیں تو آپ کو مل جائے گا کہ کس طرح اس کو ترتیب دیا گیا تھا, نہیں ہو سکا کچھ بھی اس معاملے میں. اور میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ حال ہے ہمارے وسیقہ نویسوں کا, وکلا کا, کہ 3 ہی لکھوانی ہے ہر حال میں. اس کے بغیر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے طلاق ان کے نزدیک ہوتی نہیں.
عدالتیں بھی اس میں شامل ہیں سر؟
عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ عدالتیں تو جو قانون آپ نے بنایا ہے وہ قانون بھی کس اصول پر بنا ہوا ہے؟ یعنی فقہی بنیاد کو پہلے اٹھایا گیا ہے, بجائے اس کے کہ کتاب اللہ پر یا اللہ کے پیغمبر کی ہدایت پر بنیاد رکھی جاتی کہ فقہ میں طلاق تین قسم کی ہوتی ہے، احسن ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، بدعی ہوتی ہے. اچھا اب بدعی طلاق سے بچنے کے لیے حسن کا طریقہ اختیار کر لیا گیا، بھائی احسن کا کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے نا جو سب سے بہتر طریقہ اللہ نے بتایا ہے. میں یہاں فقہ میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، یعنی میرے نزدیک تو طریقہ ہی ایک ہے، دوسرا تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. لیکن چلیے آپ اس میں بھی کھڑے ہو جائیں، اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ ایک ایک مہینے کے بعد ایک ایک نوٹس بھیج دیا جاتا ہے. اب اس میں یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ نوٹس تکرار ہے، اعادہ ہے، یا یہ دوسری طلاق ہے، تو آپ یہ کام ہی کیوں کرتے ہیں؟
ٹھیک جی، آپ کا کیا سوال ہے؟
سر میرا ایک کوشچن تھا کہ یہ قرآن پاک میں جس طرح ذکر ہے کہ یہ اسپیس میں جتنے بھی پلانٹس ہیں اور اس طرح کے گیلیکسیز وغیرہ ہیں، یہ سارا مواد ہے اگلے جہان کی کنسٹرکشن کے لیے، سر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے.
دیکھیے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ جنت، دوزخ یا نئی دنیا جو بھی وجود میں آئے گی، اس کو آپ قیامت کا حادثہ کہتے ہیں، تو یہ کیسے آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. یعنی اگر عربیت کی روح سے آپ اس پوری آیت کو کھول دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمین و آسمان، ان آسمانوں اور اس زمین کو اٹھایا جائے گا اور ایک نئی زمین اور نئے آسمان میں بدل دیا جائے گا. اچھا پھر جو تفصیلات ہیں، جمع الشمس والقمر، یعنی ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، ایک دوسرے میں آ کے مل جائیں گے. تو اس سے یہی تصویر بنتی ہے کہ یہ پورا عالم جو آپ کو نظر آ رہا ہے سارا کا سارا، یہ حقیقت میں وہ دنیا ہے جو بنا دی گئی ہے. اب اس دنیا کو ایک شکل دینی ہے، یعنی جیسے آپ میٹیریل اکٹھا کر لیتے ہیں، مواد اکٹھا کر لیتے ہیں، سارا مسالہ آپ جمع کر لیتے ہیں کہ اب آپ نے ایک مکان بنانا ہے، تو ایک صورت اس وقت دی گئی ہے، ایک دوسری صورت قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو اس پورے عالم کو دے دی جائے گی.
سر یہاں پہ اس بات سے ایک کانٹرڈکشن آ جاتی ہے کہ سر اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو جنت الفردوس اور جنت کا جو بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کام، یعنی کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اگر اس طرح کا مواد ہے اویلیبل تو وہ تو پلانٹس اور اس طرح کی گیلیکسیز ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کے اندر کیا ہے وہ باقاعدہ سائنٹسٹ کر سکتے ہیں کیلکولیٹ. تو سر پھر یہ اس کانٹرڈکشن کو آپ کس طرح کلیئر کر؟
دو باتیں ہیں ان کو ملحوظ رکھیے. ایک یہ کہ مواد میں صورت کیسے سامنے آ گئی، یعنی اگر تاج محل کا ملبہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو تاج محل کیسے سامنے آ جائے گا؟ تو اس وجہ سے تاج محل تو اسی وقت وجود پذیر ہوگا جب اس ملبے سے وہ صورت اختیار کرے گا، ایک بات. دوسرے یہ کہ صورت اختیار کرنے کا جو یہ عمل ہے، یہ کیا کوئی محض سائنسی عمل ہے؟ یعنی خدا کی طرف سے ہوگا، وہ کیا کیا نئے پہلو اس میں پیدا کر دے گا، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس میں کیا قوانین بدل جائیں گے، کیا قاعدے بدل جائیں گے. تو زیادہ سے زیادہ آپ ایک چھوٹے پیمانے کی جھلک کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم کو دکھا دی گئی ہے. کیوں دکھا دی گئی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں بہرحال جس چیز کو اپنا ہدف بنا کے جدوجہد کرنی ہے، کچھ تصور تو کرنا ہے نا اس کا، تو وہ تصور قائم کیسے ہوتا؟ اسی لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمام اس طرح کے احوال کو وہ متشابہات کے طریقے پہ بیان کرتا ہے. یعنی تھوڑی سی چیز آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ کو دکھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے اندازہ کر لو کہ وہ کیا چیز ہوگی. ظاہر ہے تعبیریں وہی ہوتی ہیں جو ہماری ہیں. یعنی اگر باغ کا لفظ استعمال کرنا ہے تو لفظ تو کوئی نیا نہیں وجود میں آ سکتا، لیکن وہی باغ کیا شکل اختیار کر لے گا، کیا صورت اختیار کر لے گا، اس کا روحانی پہلو کیا ہوگا، اس کا مادی پہلو کیا ہوگا، میرے نزدیک اس کی تعین کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. بس اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو میرے وجود کے تقاضے ہیں وہ آخری درجے میں مطمئن کر دیے جائیں.
ٹھیک ہے،
بس تو اسی کو بیان کیا ہے کہ لکم فیا ما تشتہی انفسکم.
یہ کوشچن ہے جاوید صاحب کہ یہ چھ کلموں کی کیا حقیقت ہے جو سنے جائے؟ وہ عام طور پر آج بھی گاؤں دیہات میں جب نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو قاضی صاحب کہتے ہیں جی چھ کلمے سنائیں. وہ ان کا لمبا سوال ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟
دیکھیے پاکیزہ باتیں ہیں. اصل میں پرانے زمانے میں تعلیم دینے کے لیے یہ کلمات وضع کیے گئے، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ اعتراض کیا جا سکے. بہت پاکیزہ باتیں ہیں جو اس میں کہی گئی ہیں، تو لوگوں کو یاد کرا دی جاتی تھی. آپ یہ دیکھیے کبھی اس زاویے سے بھی ان سب چیزوں کو دیکھیے. آج لوگ کچھ زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، یعنی ہمارے ہاں گاؤں میں دیہات میں کوئی ہندو مسلمان ہوا ہے، مسلمانوں کی ایک پوری تاریخ ہے، اس کے دوران میں بے شمار دوسری اقوام ہے کہ جو اس طریقے سے ایمان لاتی، ان کا ایک پس منظر ہے اپنا. انہیں آپ نے تعلیم دینی ہے. اب تعلیم دینے کے لیے نماز بھی سکھانی ہے یا کوئی اور چیز بھی ان کو بتانی ہے، تو اس کو چھوٹے چھوٹے کلمات کی صورت دے دی گئی. یہ ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ آپ نے سنا ہوگا نا
جی.
یہ سارے ایسے جب آپ بچوں کو, یہ ہمارے زمانے میں جب ہم نے اسلامی علوم پڑھنا شروع کیے تو جو نحف کی کتابیں اور صرف کی کتابیں ہیں وہ بھی شاعری میں تھیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ وہ یاد بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں. تو یہی اصل میں نفسیات ہے, تعلیم دینے کی نفسیات, جس کے تحت یہ ایمان مفصل, ایمان مجمل, اس طرح کے کلمات وجود میں آئے. تو ان کی ایک ضرورت تھی اس میں. اب یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مختلف کوئی طریقہ وہ اختیار کر سکتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, کر لیں.
ان چھ کلموں میں پہلا کلمہ بھی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ اس پہلے کلمے کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ یہ تو بنیاد ہے, اس میں توحید اور رسالت دونوں موجود ہیں. کیا اس کے لیے بھی آپ یہی فرما رہے ہیں؟ جو
نہیں, باقی کلموں کے اندر بھی توحید, رسالت, اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہاں ایک پوری بات کے طور پر بیان ہوتا ہے.
ٹھیک.
مثال کے طور پر آپ کے ہاں جب اذان دی جاتی ہے تو آپ شہادت دیتے ہیں, یا حدیث جبریل میں جس طریقے سے شہادت کے لفظ کے ساتھ آیا ہے, یا لا الہ الا اللہ الگ سے بیان ہو گیا ہے, محمد الرسول اللہ الگ سے بیان ہو گیا ہے, اس کو بھی یہ سورۃ العلماء نے تعلیم کے لیے دی ہے. یعنی اب ایک آدمی کو مسلمان کرنا ہے تو دو بنیادی حقیقتیں تو آپ کو منوانی ہے نا اس سے. یعنی وہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, یہ تو بنیادی بات ہے.
بالکل ٹھیک.
تو اس کو ایک سادہ جملے کی صورت دینی چاہیے نا, یہ انہوں نے دے دی. پاکیزہ تعلیمات کو چند کلمات میں ڈھال کر علماء نے لوگوں کو سکھایا. میں نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جب نئے نئے لوگ مسلمان ہو گئے, اور آج بھی صورتحال کیا ہے, یعنی آج بھی صورتحال یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی عربی زبان سے واقف ہو گیا ہے, مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد سب نے قرآن مجید سمجھ کر پڑھ لیا ہے. آج بھی آپ کو کچھ چیزیں یاد کرانی پڑتی ہیں. مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد سورہ فاتحہ تک کو اس طرح نہیں سمجھتی جس طرح کے سمجھ کر پڑھنا چاہیے.
ٹھیک.
تو اللہ کے پاکیزہ کلمات کے طور پر ہی یاد کرتی ہے. آٹھ دس قرآن کی آخری صورتیں بھی ایسے ہی یاد کی جاتی ہیں. تو ایمان کیا ہونا چاہیے, کیا چیزیں ماننی چاہیے, کن چیزوں کا اقرار کرنا چاہیے, وہ آپ نے چند الفاظ کی صورت میں لوگوں کو یاد کرا دی. مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں گیا گاؤں میں تو وہاں میں نے ایک کتاب دیکھی, اس کا نام تھا پکی روٹی.
پکی روٹی,
پکی روٹی کتاب کا نام. وہ وہاں چھوٹی چھوٹی جو گاؤں کی مساجد ہوتی ہیں ان میں پڑھائی جاتی تھی, اور اس کتاب میں تمام جو اہل سنت کے عقائد ہیں وہ پنجابی زبان میں سوال اور جواب کی صورت میں بیان کیے گئے تھے. تو ہم جب زبخشی کشاف پڑھتے ہیں نا, وہ ان کلتا کلتو, یہی صورتحال وہاں تھی. یعنی پنجابی میں جے کوئی پوچھے تے میں آکھاں, تو اس اسلوب میں ساری چیزیں بیان کی گئی اس کے اندر.
اچھا,
یہ سب تعلیم دینے کے طریقے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے, بہت پرانی دیکھی ہوئی ہے, کہ غالباً چھ سات اور آگ سے زیادہ نہیں تھی. یعنی سب چیزیں اس میں جتنی یاد کرنی ہے وہ سب یاد تھی. اب میں آپ کو مزید یہ عرض کروں کہ میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی, قرآن مجید پڑھ سکتی تھی, یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر لیتی تھی, اور پکی روٹی پوری یاد تھی.
اچھا, یہ ایک سوال ہے.
اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ کہ جو بنیادی عقائد ہیں
اس کو ذہن نشین کرنا ہے,
وہ ذہن نشین ہو جائے. تو آپ اس کو تعلیم کے زاویے سے دیکھیے اور اس کی اہمیت بھی سمجھیے. مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات لوگوں کو کیسے یاد کرائی جائے.
ٹھیک ٹھیک.
اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا, آج آپ کوئی بہتر طریقہ اختیار کر لیں.
ایک اور سوال ہے کہ یہ جو لوگ بالوں کو رنگتے ہیں, کوئی ڈائی کرواتے ہیں, اگر یہ دین کی روح سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو پھر اسے معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟
مجھے نہیں معلوم کیوں سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی. جو روایات کے اندر بعض چیزیں آئی ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں کہ جیسے آپ اپنے ذوق کا اظہار کرتے ہیں. چنانچہ اس پورے باب کی روایات کے اوپر کام کر کے میں نے اس میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے. اگر شوق ہو تو آپ جائیں اور جا کے اشراق میں وہ باب نکال لیں, اس میں جتنی روایات بھی خضاب لگانے کے بارے میں یا اور چیزوں کے بارے میں ہیں ان کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے. ان میں سے بیشتر تو ویسے ہی ضعیف روایتیں ہیں. جو صحیح روایتیں ہیں ان کی نوعیت بالکل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کے بارے میں یا اس کے معاملے میں کہ سفید سیاہ رنگ استعمال کرو یا یہ, بعض موقعوں پر اپنے ذوق کا اظہار کیا. اس کی کوئی دینی نوعیت نہیں.
دین کا مقصد تزکیہ نفس ہے, تو کیا اس دنیا کی زندگی میں مکمل تزکیہ حاصل ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, مکمل کیا چیز ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو چیز مجھے مطلوب ہے وہ تزکیہ ہے, اور یہ بتا دیا ہوگا کیسے, یعنی دو چیزیں بتا دی ہیں. اپنے علم کے تزکیہ کے لیے آپ کو اس حکمت کو سمجھنا ہے, اس پر ایمان لانا ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے, اور اپنے عمل کے تزکیہ کے لیے اس قانون پر عمل پیرا ہو جانا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے، یہ کوئی خارج کا عمل ہی نہیں ہے. اسی لیے بیان کر دیا اس کو کہ اللہ کا پیغمبر تمہیں اس حکمت اور قانون کی تعلیم دیتا ہے جس سے تمہارا تزکیہ ہونا ہے. اس لیے نہ یہاں پہ کوئی مکمل اور نامکمل کا سوال ہے، پورا نسخہ بتا دیا گیا ہے. یہ کام کرنا ہے آپ نے، علم کے لیے اس حکمت کو دیکھنا ہے، یعنی اس کا فہم حاصل کرنا ہے، اس کے اندر اترنا ہے. آپ جتنا اندر اترتے چلے جائیں گے اتنی پاکیزگی آپ کے علم میں ہوگی.
قرآن مجید میں ہے کہ شاید جن نفوس کا تزکیہ نہیں ہوا تو قیامت کے دن سزا دے کر انہیں ان کا تزکیہ کیا جائے گا. تو اس وجہ سے میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ کیا مکمل تزکیہ ممکن ہے، تو اس لیے میں نے
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طریقہ بتا دیا گیا نا، وہ طریقہ قرآن نے بیان کر دیا. ماننے کی کیا چیزیں ہیں، اپنے علم کو دیکھیے، علم کو پاکیزہ بنانا ہے. میں نے ایک تعبیر اختیار کی ہے، ابھی تک لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی. میزان کے خاتمے میں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب میں خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر جو دین میں سمجھا اس کو پیش کیا، فلسفہ تصوف اور فقہ و کلام کی ہر آمیزش سے الگ کر کے. تو علم کا تزکیہ بھی ہونا ہے، اور وہ علم کا تزکیہ اس حکمت سے ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے آئی ہے. پاکیزہ بالکل صاف علم ہونا چاہیے آپ کا، اور دوسرے یہ کہ عمل ٹھیک اس قاعدے اور قانون کے مطابق جو اللہ نے یا اللہ کے پیغمبروں نے بیان کر دیا. یہ آپ کرتے ہیں تو کیا آپ پوری طرح یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں. ہم میں سے کون اس کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی چند قدم چل کے رہ جائے گا، کوئی دس قدم آگے بڑھ جائے گا، یہی ہوگا نا. اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر رخ صحیح تھا، آپ نے اپنا سیدھا رخ کر لیا اور آپ چل پڑے اس کے اوپر، کوشش آپ نے کی، اس میں پھر کہیں آپ پھسل گئے. کیونکہ میں محض عقل نہیں ہوں، محض علم نہیں ہوں، میرے پاس جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، رغبات بھی ہیں، سب یورش کرتی ہیں، حملہ کرتی ہیں. اس کے نتیجے میں میں کہیں پھسل گیا، کہیں بہہ گیا، کہیں اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی سی سزا دے کر، جس کو بیان کیا ہے، جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، پاک کر دے گا تاکہ آپ جنت میں جا سکیں. تو یہ ایک بالکل دوسرا مفہوم ہے جس میں پھر یہ استعمال ہوا ہے. اور اسی کو یہود کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ ان کی طرف نظر التفات کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی جو گنجائش ہے اس سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے.
اچھا جاوید صاحب، یہ ایک کوشچن ہے کہ جو لوگ اپنی سرجری کے ذریعے سے اپنی جنس تبدیل کروا لیتے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟
دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو بالکل صریح حرام ہے، اس کو کسی حال میں قبول نہیں کیا جا سکتا. وہ یہ ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے تو دوسری جنس اختیار کر رہی ہیں، اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے اس کے اندر ادنا درجے میں بھی کوئی تغیر آپ کو
نہیں کر سکتا. ٹھیک.
تو یہ ایک پہلو ہے. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ پیدائش ہی اس طرح ہوئی ہے کہ جس میں کسی دوسری جنس کے میلانات موجود ہیں اور وہ مادی سطح پر موجود ہے، محض نفسیاتی نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر جدید سائنس معاملے کو درست کر سکتی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی معذور بچے کا علاج کرا دیں، بالکل ایسے ہی. ٹھیک. کوئی حرج کی بات.
اچھا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ختنہ کی جاتی ہے جو لڑکے پیدا ہوتے ہیں، تو ختنہ کیسے فطرت ہے؟ فطرت کو آپ فرماتے ہیں یہ فطری تقاضے ہیں، فطرت کیسے ہے ختنہ؟
تطہیر، تزکیہ، پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی، یہ اصل میں فطرت ہے. یعنی فطرت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے.
ٹھیک.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ خمس من الفطرہ، اور اس میں ذکر کیا ہے اس کا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں نے تحلیل کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دین کا پورا کانٹینٹ چار چیزیں: تطہیر بدن، تطہیر خورونوش، تطہیر اخلاق، اور تقرب اللہ کے لیے عبادات. بس یہی دین ہے. تو تطہیر بدن جو ہے، کیا یہ خلاف فطرت ہے؟ تطہیر اخلاق کیا خلاف فطرت ہے؟ فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ میں صاف ستھرا رہوں، میں نہاؤں، میں اپنے آپ کو پاک رہوں. اگر میرے بال جو ہے وہ منتشر ہو گئے ہیں تو میں ان کو درست کروں. یہ ساری چیزیں ہیں. تو بالوں کو صاف کرنا، مونچھوں کو پست رکھنا، اسی طرح داڑھی کو بنا سنوار کے رکھنا، جو بھی آپ چیزیں ہیں، یہ سب فطرت ہی کا تقاضا ہے. زیر ناف کے بال مونڈنا مثال کے طور پر، ناخن ترشوا کے رکھنا، یہ سب چیزیں فطرت ہیں. ایسے ہی تطہیر کے پہلو سے مسلمانوں کے اندر اس چیز کو بھی ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا، چونکہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکیزگی آخری درجے میں حاصل نہ ہو سکے. یعنی ہر وقت ہر آدمی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کھال الٹنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو اس کے نتیجے میں جو اسلام کا پاکیزگی کے معاملے میں جو حساسیت ہے، اس سے آپ اس کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں پاکیزگی، صفائی، طہارت، یہ دین بن گئی ہے، یعنی میں جواب دے ہوں اس کے لیے،
ٹھیک ہے،
تو اسی ذیل کی چیز ہے.
اچھا ایک کوشچن یہ ہے جاوید صاحب کہ کچھ ایسے ایکٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جن کا تدارک ممکن نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جا سکتا ہے، مگر کچھ ایسے میں نے کسی کا اگر حق کھا لیا ہے تو اللہ سے استغفار بھی کروں گا اور اس کا حق لوٹاؤں گا بھی، تدارک بھی کروں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو قضاء عمری نماز کے لیے، جو نماز میری اگر رہ گئی ہیں، تو صرف آپ اس کے قائل ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، قضائے عمری کیوں نہ کی جائے، اس کے ساتھ تدارک بھی کیوں نہ کیا جائے؟
نہیں، یہ میری طرف اس بات کی نسبت ٹھیک نہیں ہے. میں نے پوری بات ہمیشہ بیان کی ہے کہ چونکہ اس باب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مسلمانوں کے علم میں منتقل نہیں ہوئی، یعنی اگر کسی کی اس طرح نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ایک تو یہ نا کہ بھائی آپ کی فجر کی نماز رہ گئی تو پڑھے نا اس کو، یہ تو سبھی کہتے ہیں،
یہ اس کا اشارہ ہے،
لیکن یہ تو یہ ہے کہ 10 سال نماز نہیں پڑھی، 15 سال نماز نہیں پڑھی، تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، لوگ ایمان لا رہے تھے، ظاہر ہے اگلے دن سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. منافقین تک کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ آتے تھے کاموں کسالا، لیکن آنا تو پڑتا ہی تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس لیے وہاں تو اس کا سوال نہیں تھا. اب یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. تو ہمارے ہاں علماء کے 3 نقطۂ نظر ہیں. عام طور پر جو فقہی ذہن کے لوگ ہیں، جن کو آپ عامہ فقہا کہتے ہیں، وہ تو یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو ادا کرنا ہے. آپ متعین کریں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ان میں سے ہر نماز کی الگ الگ نیت کر کے پھر آپ ادا کریں.
ٹھیک ہے،
یہ نقطہ نظر.
ٹھیک،
دوسرا نقطہ نظر وہ ہے جو ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ بھائی یہ تو ایک تکلیف مالا یوتاک ہو جائے گی، اس وجہ سے آپ سنن پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں نماز کے ساتھ، تو آپ ارادہ کر لیں کہ میں یہ سنن و نوافل میں فرض کے طور پر پڑھتا رہوں گا.
ٹھیک ہے،
اور اللہ سے دعا کریں کہ 10 سال نہیں پڑھی، 15 سال نہیں پڑھی، تو اللہ اتنی توفیق دے دے کہ آپ کی، اور وہ کم و بیش اتنے ہی ہیں اگر آپ ان کی صحیح تعین کر لیں کہ آپ کی ادا ہو جائے گی ہر نماز کے ساتھ. یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ اس طرح آپ کر لیں اور یہ کام کرتے رہیں. ابن حزم کا استدلال یہ ہے کہ یہ اس کے لیے بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. جب آپ نے غلطی کی ہے تو آپ توبہ و استغفار کریں، یعنی ہر نماز کے ساتھ آپ نماز، اللہ نے توفیق دی آپ کو، اب نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو آپ جو عبادات رہ گئی ہیں ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے مغفرت چاہیں. یہ سمجھ رہے ہیں نا؟
جی بالکل.
میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ تینوں مسالک جو ہیں یہ ہمارے علماء کے مسالک ہیں. میں اس میں سے اگر ترجیح دیتا ہوں تو ابن تیمیہ کے نقطہ نظر کو دیتا ہوں.
اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو جان کے صدقے کے طور پر کوئی بکرا دے دیا جاتا ہے یا کوئی مرغی دے دی جاتی ہے، گائے دے دی جاتی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہ سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ جسے یہ دیا جاتا ہے اپنی جان کے صدقے کے طور پر، تو کیا ہماری جان کے اوپر جو کچھ بلا آ سکتی تھی، آزمائش آ سکتی تھی، وہ اس لینے والے پر آ جاتی ہے؟
نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اللہ کے ہاں نہ اللہ کے رسول کے ہاں، ایسی کوئی چیز نہیں. اللہ کی راہ میں آپ انفاق کیجئے. صدقے کا لفظ اصل میں قرآن و حدیث میں اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے. زکوٰۃ کو انما الصدقات ہی میں بیان کیا. تو صدقے کا جو تصور ہمارے ہاں لوگوں نے پیدا کیا ہوا ہے وہ کالے بکرے کی سری دینے کا، یہ کوئی تصور نہیں،
کوئی تصور نہیں. جاوید صاحب، یہ ایک کوشچن ہے انٹرسٹنگ، یہ شاید ہم نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا لیکن دوبارہ یہ آیا سامنے، کہ یہ جو اتلم بادا ذالی کا زنیم، یہ جو آیت ہے، اس کو کچھ دوسرے پیرائے میں مختلف لوگ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان پر اس طرح سے تبصرہ کیا ہے. آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے گا.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ سورہ قلم ہے نا، اس میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں قریش کی ایک پوری لیڈرشپ ہے، پروپیگنڈا کر رہی ہے، آخری سطح پر اتری ہوئی ہے، ہر طرح کے الزامات لگا رہی ہے، ساحر اور مجنون کہہ رہی ہے. قرآن مجید نے اس کا جواب دینا شروع کیا اور یہ کہا کہ ہمارا پیغمبر تو خلق عظیم پر ہے، اعلیٰ ترین اخلاق پر ہے. انہ کا لا خلق عظیم، وہاں سے بات شروع کی ہے. یہ کہنے کے بعد یہ کہا ہے کہ پیغمبری کو خطاب کر کے یہ کہا ہے، یعنی کسی کے ساتھ بات نہیں کی ہے. ولا تو کل حلاف مہین، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے، یعنی آپ کسی ایسے شخص کی بات کی طرف توجہ نہ کریں جو بڑی قسمیں کھانے والا ہے، نہایت ذلت کی باتیں کرنے والا ہے. اس میں کسی متعین شخص کا کوئی ذکر نہیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. یعنی اس میں گویا ایک پوری کی پوری قیادت کے اوپر در حدیث دیگر کے انداز میں تبصرہ کر دیا گیا.
ٹھیک ہے،
ایک بات یہ. اس میں خاص طور پر جس آیت کو آپ نے پڑھا ہے اس میں لفظ زنیم زیر بحث آ گیا. یعنی زنیم کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ قدیم قبائلی تمدن میں دوسرے قبیلوں کے ہوتے تھے اور وہ کسی ایک قبیلے کے ساتھ جس کو بعد میں موالی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، حلیف کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا، شامل ہو جاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کی اس قبیلے میں عصبیت نہیں ہے، اس قبیلے نے آپ کو پناہ دی ہے. قبیلے کے سرداروں نے کسی شخص کو ہدف بنا لیا یا کسی دعوت کو ہدف بنا لیا، تو آپ ان سے بڑھ کر بولیں گے. تو قرآن نے اس کیریکٹر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ اتلن بعض ازالے کا زنیم، یعنی وہ بے اصل بھی ہیں، ان سے متعلق بھی نہیں ہے، ان کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی قبائلی عصبیت اور قبائلی حمیت اور قبائلی جاہلیت میں ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں. یہ پہلو ہے جس سے یہ بات بیان کی ہے. نہ کوئی فرد زیر بحث ہے، نہ کسی کو گالی دینا مقصود ہے، کیریکٹر کو بیان کرنا مقصود ہے، کردار کیا ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ملک میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی قیمت اپنے ہاتھ میں پکڑ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیے مجھے کوئی خرید لیجیے، یہ ہم کہتے ہیں نا. تو یہ بات اگر تو کسی متعین شخص کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو پھر یہ قابل اعتراض ہوتی ہے.
لیکن ابو لہب کے بارے میں تو متعین کر کے بھی بات کی ہے نا.
کیا کہا گیا ہے؟ یعنی یہ کہا گیا کہ تبت یدا ابی لہب، مطلب یعنی ابو لہب کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی گئی ہے کہ اس نے پیغمبر کے مقابلے میں مورچہ لگا لیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں اس کے بھی ہاتھ ٹوٹیں گے. ہاتھ ٹوٹیں گے یعنی اس کے آوان و انصار ختم ہو جائیں گے. یہ جو تعبیر ہے طاقت ٹوٹ جانے کی،
ہاں بالکل صحیح ہے،
خود بھی ہلاک ہوگا اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا. تو یہ انجام کی خبر دی گئی ہے، اس میں تو کوئی بری بات نہیں کہی گئی. کیا بری بات کہی گئی؟
ٹھیک،
پورا قرآن اسی انجام کی خبر سے بھرا پڑا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی رسوا ہونا ہے، ان کو آخرت میں بھی رسوا ہونا ہے. تو اس کی ہلاکت کی پیشین گوئی ہے.
تو یعنی یہ جو ایک اوپینین کا دیا جا رہا ہے کہ جی جو بھی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مخالفین ہوں گے ان کے لیے اس طرح کے برے القابات جو ہے وہ استعمال کر.
برا لقب کیا ہے؟ بہت اچھا لقب دیا گیا ابو لہب تو.
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اوپینین دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے برے القاب سے بات کی جا سکتی ہے، ان کو برے القاب سے مخاطب کیا جا سکتا ہے اور یہ عین اسلام کی روح کے مطابق.
میں تو کہتا ہوں بڑی اعلیٰ تعلیم قرآن مجید نے آپ کو دی کہ اگر آپ کو برے کردار کے لوگوں پر تبصرہ بھی کرنا ہے تو اس طرح تبصرہ کریں جس میں کوئی شخص سے معین زیر بحث نہ ہو، جس میں کوئی ایسی بات آپ نہ کریں. اور وہ چیزیں گنوائی ہیں قرآن نے کہ جو اعلیٰ کردار کے خلاف ہیں، بڑی قسمیں کھانا یا دوسروں کی منائل للخیر، نیکی کے کاموں سے روکنے کے لیے کھڑے ہو جانا. تو ایک تصویر کھینچ دی آپ کے سامنے کہ ایک طرف خلق عظیم کا حامل ہمارا پیغمبر ہے اور دوسری جانب یہ کیریکٹر ہیں جو اس کے مقابل میں کھڑے ہیں.
ٹھیک،
بس یہ بتا دیجیے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے جو گفتگو کی، متفرق سوالات جو آپ کے ای میل کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ان پر ہم نے بات کی. بہت سارے اور بھی سوالات ہیں اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات آج کی اس نشست کے بعد آپ کے ذہنوں میں آئے ہوں گے. اس ای میل ایڈریس پر ih@duniatv.tv آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اگلی کسی دن نشست میں جاوید صاحب کے سامنے ان سوالات کو بھی رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.